بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 مئی سن 2001, مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں انسداد سود کے لیے دینی قوتوں کا اتحاد کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد, فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة البقرة, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. میری آج کی گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ چند دن قبل ایک بہت ہی دل خوشکن اطلاع کراچی سے موصول ہوئی تھی. پہلے روز تو اخبارات میں وہ بڑے اجمال کے ساتھ آئی تھی, اختصار کے ساتھ, لیکن دوسرے روز پھر ذرا تفصیل سے کہ کراچی میں ایک دینی جماعتوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے, قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ اصل میں یہ اجلاس جو ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا جو گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا, اس نے بلایا تھا, اور اس میں کراچی کے اور بھی کافی سربراہ وردہ علماء نے شرکت کی تھی. لیکن یہ کہ وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سود کے مسئلے میں حکومت جو لیت و لال کا معاملہ کر رہی ہے, جو پختہ وعدہ تھا کہ 30 جون تک یہاں سے خاتمہ کر دیا جائے گا سودی معیشت کا, بینکاری کے نظام کو بھی پاک کر دیا جائے گا, اور ساری جو امپلیمنٹیشن ہو جائیں گی جو بھی فیصلے ہوئے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی سطح پر اور پھر سپریم کورٹ کے جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں, لیکن اس کے بارے میں کچھ دنوں سے شروع ہو گئی تھی باتیں, کچھ لیت و لال, فلاں چیز تو جاری رہے گی, فلاں تو جاری رہے گی, فلاں تو رہنی ہی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس معاملے میں پھر آخری بات سامنے یہ آئی کہ یو بی ایل کے چیئرمین کی طرف سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی, کو جا کے اب دوبارہ سر نو کیس کھلے گا, اس پر گفتگویں ہوں گی, اس پر بحثیں ہوں گی. تو گویا کہ کچھ عرصے کے لیے پھر وہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے سرد خانے میں پڑ سکتا ہے. ساتھ ہی پھر جو مرکزی وزیر امور مذہبی ہیں ان کا بیان بھی آیا کہ ہم سپریم کورٹ سے کچھ مہلت مزید مانگ سکتے ہیں. یہ مختلف جو بھی فیلرز آئے یا مختلف جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس سربراہی اجلاس میں طے کیا گیا کہ اس معاملے میں عوامی تحریک چلائی جائے گی, اور الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر جو سابقہ وعدہ تھا اس کے مطابق 30 جون تک یہ کام مکمل نہ ہوا اور 1 جولائی سے اگر خالص غیر سودی معیشت جو ہے اس کا آغاز نہ ہوا تو پھر ہم مل جل کر ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے احتجاجی. یہ بات ایسی تھی کہ جس پر مجھے بہت خوشی ہوئی. میں کوئی عام طور پر اخبارات میں بیانات دینے کا عادی نہیں ہوں, شاز ہی میرے کوئی بیانات چھپتے ہیں, شاز بہت شاز. میری طرف سے تو جو خبریں آتی ہیں وہ جمعے کے خطاب کی پریس ریلیز ہوتی ہے, تو وہی اخبارات میں اگر وہ سمجھیں, درخور اعتنا سمجھیں اور اسے شائع کر دیں تو یہ بھی ان کا کرم ہے, ورنہ عام طور پر جو ہے وہ ایسے لوگوں کی چیزیں شائع کرتے ہیں زیادہ جن کی سیاسی اہمیت ہو, یا یہ کہ کوئی خالص جو دینی جو ہمارے ہاں دھڑے بندیاں ہیں ان کے اعتبار سے کوئی اہمیت ہو, اور یا پھر کوئی نیوسنس ویلیو ہو کہ وہ اس کے کارکن جو ہے میدان میں آ کر توڑ پھوڑ کر سکتے ہو, تو پھر وہ خبریں شائع ہوتی ہیں, ورنہ عام طور پر نہیں. ایک چوتھا کھاتا بھی ہے, وہ جو ہے لفافوں کے نام سے مشہور ہوا تھا, یہ بھی ایک صورت ہے, ہم نہیں جانتے کس درجے میں ہے. بہرحال ہماری تو خبریں اگر کوئی چھپتی ہیں تو یہ جمعے کے میرے خطاب کے پریس ریلیز کے حوالے سے ہوتی ہے عام طور پر. بہرحال میں نے بیان دیا, فوراً خوش آمدید کہا, ان حضرات کو مبارکباد کہی. واقعہ یہ کہ جو چار نام یہ آئے تھے اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ یقیناً اس ملک میں ایک سیاسی اہمیت کی حامل جماعت ہے, اگرچہ اس کا جو سیاسی عمل دخل ہے اور جو اثر و نفوذ ہے وہ ایک خاص علاقے میں ہے, پختون علاقے میں بڑے مضبوط ان کا یوں سمجھیے کہ سیاسی بیس ہے. دو دھڑوں میں منقسم ہیں, اگرچہ ویسے تو ایک تیسرا دھڑا بھی ہے, مولانا اجمل القادری صاحب نے بھی ایک علیحدہ سے بنا رکھی ہے, لیکن اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اصل میں جمعیت علماء اسلام جو ہے کہ جن کو واقعتاً شمار قطار میں لایا جاتا ہے وہ یہی دو ہی ہیں, فضل الرحمان گروپ اور مولانا سمیع الحق گروپ. یہ دونوں مل کر تو یقیناً بہت بڑی طاقت ہے. ویسے یہ کہ ان میں سے ثابت ہو گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جمعیت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. انہوں نے جو ابھی 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس پشاور میں منعقد کی ہے, اس میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا کافی مضبوط بیس ہے. لیکن مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی اچھا بھلا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے دیوبندی علماء میں, اور عام طور پر پنجاب اور کراچی میں شہروں میں جو ہے شاید بلکہ ان کی بات زیادہ ماننے والے لوگ موجود ہیں, واللہ عالم مجھے پورا اندازہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کا موجود ہونا, اگرچہ توقع تو یہ تھی 150 سالہ جو خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس منعقد ہوئی تھی کہ اس موقع پر شاید ان دونوں آپس میں مرج ہو جائیں, جمع ہو کر ایک وحدت بن جائیں, وہ تو خیر نہیں ہوا, لیکن ان کا ایک پلیٹ فارم پر آنا اس مسئلے میں میرے نزدیک بہت خوش آئند ہے. پھر مولانا شاہ احمد نورانی جو ہیں وہ یہاں بریلوی مکتب فکر کی ایک مسلمہ شخصیت ہے, ان کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, اور ان کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے. ان کی والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہوا ہے چند دن ہوئے, 103 سال کی عمر میں, تو آپ یوں سمجھیے کہ گویا کہ کوئی 1898 میں پیدا ہوئی ہوں گی کہ جو اس سال 103 برس کی عمر ہوئی ہے. تو ان کے جو شوہر تھے جو مولانا نورانی میاں کے والد, وہ بڑی عظیم شخصیت تھے, کیونکہ اکثر لوگ اب ان کے نام سے واقف نہیں ہیں, مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی, یہ میرٹھ کے رہنے والے ہیں یہ حضرات. اور شاہ عبد العلیم صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے بہت کام کیا عالمی سطح پر اسلام کی تبلیغ, انگریزی زبان میں کرسچین ورلڈ میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ, اور عیسائیوں کے خلاف مناظرے جو ہیں وہ کر کے انہیں شکست دینا, یہ انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا. انہوں نے راؤنڈ دی ورلڈ ٹور لگائے, خاص طور پر جو ہے جنوبی افریقہ کے ممالک میں جو مسلمان آباد ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے جو جزائر ہیں, جو جزائر غرب الہند کہلاتے ہیں, حالانکہ ہند سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ جو ویسٹ انڈیز ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے آباد ہیں کہ جو ہندوستان سے جا کر 100-150 برس پہلے وہاں یا خود گئے تھے یا انگریزوں نے انہیں جا کر وہاں زبردستی ڈمپ کیا تھا, یہ بہار کے علاقے سے خاص طور پر, لیکن کئی نسلیں گزرنے کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا اسلام کے ساتھ, بھول گئے تھے. بس کوئی دادی اماں کوئی دادا ابا جو ہیں وہ کوئی نماز پڑھ لیتے تھے، باقی یہ کہ بالکل وہ اسلام سے بیگانہ ہو چکے تھے. تو مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب نے اس علاقے میں جا کر پھر بڑی تبلیغ کی اور ریکلیم کیا بہت بڑے پیمانے پر، اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے اب مسلم کمیونٹی بڑی آرگنائزڈ ہے اور مضبوط ہے اور ان کے بہت اچھے اثرات وہاں ہیں، اسی طریقے سے یورپ وغیرہ میں بھی. بہرحال ہمارے ہاں جو ہے جس وقت مولانا عبدالستار نیازی رحمہ اللہ، اب ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ بھی ایک شخصیت تھے پرانی، لیکن یہ ہے کہ مولانا نورانی میاں جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر ہے سواد اعظم، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہی کا ہے، عوام الناس جو ہے زیادہ تر جو ہے انہی فکر کے اور اسی عقائد اور انہی جو معاملات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو اس میں مولانا نورانی میاں کا ہونا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. مولانا نورانی میاں کے والد صاحب کی ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ وہ مرید تھے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے، لیکن جب یہ جمعیت علماء ہند قائم ہوئی ہے 1919 میں اور پھر اس کا اجلاس ہوا 1920 میں شیخ الہند کی زیر صدارت، اور پھر یہ تحریک خلافت چلی، اس وقت یہ تحریک خلافت تھی خلافت عثمانی کو بچانے کے لیے کہ اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں تو اس کے خلاف آٹومان کیلیفیٹ جو تھی تو اس کو اس سازشوں کا سد باب کرنے کے لیے تحریک چلی تھی. اس تحریک میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے جو صاحب زادگان تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے، باقی سب لوگ شریک ہوئے. بدایوں کے علماء شریک ہوئے، اجمیر کے علماء شریک ہوئے، فرنگی محل کے علماء شریک ہوئے، دیوبندی علماء تو اس میں عظیم اکثریت میں تھے ہی، اہل حدیث علماء بھی شریک ہوئے، مولانا داؤد غزنوی اس میں شامل تھے، لیکن یہ کہ وہ نہیں شامل ہوئے تھے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے فرزند. لیکن مولانا عبدالعلیم صدیقی اس کے باوجود کہ وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے مرید تھے، پھر بھی انہوں نے ان کے صاحبزادوں کی رائے پر عمل نہیں کیا تھا، بلکہ ملت کا جو عظیم تر ایک مصلحت کا معاملہ تھا اس کو سامنے رکھ کر شرکت کی تھی. تو اس اعتبار سے، اور مولانا عبدالعلیم صدیقی کے پھر داماد تھے، وہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے جب ایم اے اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا تو ان سے پڑھا بھی ہے، مولانا فضل الرحمان انصاری، ان کے داماد سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، ہمارے ہاں آ کر کئی مرتبہ انہوں نے لیکچر دیے ہیں. ہمارے جو تنظیم اسلامی کے ساتھی بھی ہیں عمران این حسین، وہ ان کے داماد بھی اور ان کے شاگرد رشید بھی تھے. اب اس کے بعد یہ کہ قاضی حسین احمد کا معاملہ تو جماعت اسلامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی جماعت ہے، پورے ملک میں اس کے دفاتر ہیں، نظام ہے، کارکن ہے، اگرچہ عام طور پر انتخابات میں اس کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں آتا، لیکن یہ کہ ایک تنظیم، ایک منظم جو ہے، اور پھر اس کے مختلف جو ہے زندگی کے شعبے، ان میں ان کی چھوٹی چھوٹی شاخیں موجود ہیں. تنظیم اساتذہ ہے، جمعیت طلبہ بہت بڑی جماعت ہے طلبہ کی، پھر تنظیم اساتذہ ہے، تنظیم وکلاء ہے، پھر کسان بورڈ ہے، تحریک محنت ہے. تو یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی گویا کہ سب برانچز جو ہیں جماعت اسلامی کی وہ موجود ہیں، ایکٹیو ہیں. اگر یہ چاروں جماعتیں اور ان کے ساتھ جو بھی اور اگر یہ کوئی اس طرح کا کوئی محاذ قائم کریں تو ظاہر بات ہے دوسری جماعتیں بھی، جن کو بھی وہ سمجھے کہ ہاں وہ اس قابل ہیں کہ کسی وہ شمار قطار میں آ سکتی ہیں، انہیں شامل کر کے اگر ایک متحدہ محاذ بنا کر کوئی جد و جہد کی جائے تو میرے نزدیک یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے، اور میں در حقیقت اسی کے حوالے سے اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے سنہرے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ پھر جسے انگریزی میں کہتے ہیں وی مائٹ مس دی بس، پھر شاید موقع جلدی دوبارہ جو ہے اس طرح کا کوئی ہمارے سامنے نہ آ سکے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو گزارشات آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے کیسٹ جو ہے میں ان تمام مختلف جو ہمارے ہاں مکاتب فکر ہیں ان کی ٹاپ کی قیادت تک یہ کیسٹ پہنچا دیا جائے تاکہ ان تک میری یہ گزارشات پہنچ جائیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ لاہور میں بھی جو مرکزی پاکستان شریعت کاؤنسل ہے، مولانا زاہد راشدی جو ہیں گجرانوالے والے، وہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا مسجد خضرا سمن آباد میں، اور اس میں مختلف دینی جماعتیں جمع ہوئیں، میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلیٹیز ہوٹل میں پھر ایک ذرا بڑا اجتماع بلایا جائے اور اس میں پریس کو بھی دعوت دی جائے، اور یہ پھر اجلاس بھی ہوا فلیٹیز ہوٹل میں، اور اس میں بھی جمعیت علماء اسلام اور یہ کہ بریلوی مکتب فکر سے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب تھے، اور مجلس احرار اسلام کے بھی کوئی نمائندے تھے، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب تھے، تنظیم اسلامی کی طرف سے میں تھا، اور بھی کچھ کئی جماعتیں تھیں. تو ان کا جو اجتماع منعقد ہوا تھا اس میں میں بھی حاضر ہوا، میں مسجد سمن آباد کے اجتماع میں بھی گیا تھا اور پھر یہ فلیٹز ہوٹل کے اجتماع میں بھی گیا، وہاں میں نے مختصر سا خطاب بھی کیا تھا، لیکن میں آج اصل میں اسی مختصر خطاب کے جو نکات تھے انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ میری باتیں جو ہیں ایک ذرا وسیع تر پیمانے پر جو ہمارے ہاں کی اس دینی اور مذہبی قیادت ہے اس تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، میں نے جو آج نوٹس مرتب کیے ان کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 54 سالہ تاریخ میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں جو سیاست اور حکومت ہے اس پر غلبہ رہا ہے ایک تسلیس کا، تسلیس یا بڑے جاگیردار زمیندار وڈیرے یا جرنیل یا بیوروکریٹس، یہ ایک تسلیس کے تین اضلاع ہیں، بیوروکریٹس اور آرمی آفیسرز جرنیل، یا پھر یہ کہ وڈیرے جن کے سیاسی جماعتوں میں شمولیت ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ ان کے مابین ایک میوزیکل چیئرز گیم کی حیثیت جو ہے وہ رہی ہے، کبھی اختیار جو ہے وہ آ گیا کسی سیاسی پارٹی کے عنوان سے، پہلے مسلم لیگ تھی تو وہ بھی جاگیردار اور وڈیروں پر مشتمل تھی، پیپلز پارٹی آئی تو وہ بھی جاگیرداروں پر وڈیروں پر خوانین پر مشتمل تھی، پھر کبھی مارشل لا آ گیا، کبھی وہ ایوب خان کا مارشل لا آ گیا، اور کبھی ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آ گیا، اور کبھی آج کل جو ہے ایک اور ہی قسم کا مارشل لا آ گیا، تو یہ شکلیں ہیں، درمیان میں کبھی کبھی بیوروکریسی کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اختیار اور اقتدار اور حکومت جو ہے اور سیاست اس پر تو غلبہ اس تسلیس کا رہا ہے، گھومتی رہی ہے تسلیس، کبھی ایک ضلع سامنے آ گیا تو دو پیچھے ہو گئے، ذرا سا وہ گھوما تو دوسرا ضلع سامنے آ گیا تو بقیہ دو پیچھے ہو گئے، بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، پھر تیسرا ضلع سامنے آ گیا تو پھر وہ دو جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ لیکن ایک دوسری چیز پس منظر میں، یا یوں کہیے کہ گراؤنڈ لیول پر، ایک اور کشاکش بھی مسلسل چلی ہے، اور وہ کشاکش ہے یہاں دینی اور مذہبی عناصر ایک طرف اور سیکولر مزاج کے لوگ، مغربی تعلیم یافتہ لوگ، مغربی ذہن رکھنے والے لوگ، مغربی سوچ رکھنے والے لوگ جن کا کہ مزاج سیکولر ہے خالص، یہ دوسری طرف، یہ ایک اور پولرائزیشن ہے کہ جو ہمارے ہاں مستقل طور پر چلی آ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جاگیردار وڈیرے جرنیل آرمی آفیسرز بیوروکریٹس ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر سیکولر ذہن کے حامل ہیں، جاگیرداروں کی اولادوں نے بھی باہر جا کے تعلیم حاصل کی ہے، یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں، مغربی تہذیب تمدن وہ تعلیم جو ہے وہ ان کے اندر ان کے نظریات گہرے اترے ہوئے ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے اسی تعلیم کے نظام کے ساتھ نکلی ہوئی ہے، اور جو پاکستان میں ابتدائی بیوروکریٹس آئے وہ تو انگریزی کے تربیت دیے ہوئے تھے، وہ آئی سی ایس آفیسرز تھے یا جو بھی تھے مختلف شعبوں کے اندر اونچے آفیسرز، وہ تو در حقیقت برطانوی جو ہے جو بھی استعمار تھا اس کے تربیت دادا تھے، فوج تھی وہ بھی یقیناً وہیں کی، کوئی سینڈرز کا پڑھا ہوا کوئی کہیں اور کا پڑھا ہوا، ان کی ساری کی ساری ٹریننگ جو تھی ان کی تہذیب و تمدن بھی خالص سیکولر تھی۔ تو یہ تو ہے سیکولر، لیکن مذہبی عناصر مختلف دینی جماعتیں، مختلف مذہبی عناصر جو ہیں چاہے وہ فرقے وارانہ بنیادوں پر منظم ہو گئے ہوں، لیکن یہ بھی رہے ہیں کہ ان کی کوشش یہ رہی کہ یہاں پہ اسلام کا غلبہ ہو، قوانین اسلام نافذ کیے جائیں، ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اپنے سیکولرزم کے حوالے ہی سے جو بھی دنیا کا رواج ہے، پوری دنیا کی ایک تہذیب ہے اس وقت، عالمی تہذیب ہے یہ، اس عالمی تہذیب کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، سودی معیشت پر ہے، عورتوں کی آزادی پر ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ گویا کہ اس کے اسینشل انگریڈینٹس ہیں اس تہذیب کے اور اس نظام کے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہمارا نظام چلتا رہے، باقی یہ کہ جو مذہبی عناصر ہیں وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہاں دین کا بول بالا ہو، کوئی اسلامی شریعت نافذ کی جائے، اسلامی قوانین حدود اور تعزیرات نافذ کی جائیں، اسلام کا نظام عدل اجتماعی نافذ کیا جائے، اسلامی دستور بنے، یہ سارا معاملہ جو ہے جو تحریک پاکستان کا ایک منطقی تقاضا تھا، جس کے لیے کہ عوام نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا، جس نعرے سے کہ موبیلائز ہوئے تھے عوام ہندوستان کے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور جس کے زیر اثر ان صوبوں کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے حق میں کام کیا تھا جنہیں کسی صورت بھی پاکستان میں داخل نہیں ہونا تھا، شامل نہیں ہونا تھا، بامبے اور مدراس کا مسلمان، سی پی کا مسلمان، یو پی کا مسلمان، ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے صوبے بھی پاکستان میں شامل ہو سکتے تھے. انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کیا اس لیے کہ اسلام کا نام لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, چلیے ہم پہ جو بیتے گی ہم اس کو سہ لیں گے, لیکن اگر اسلام کا نظام قائم ہو جائے دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر تو کیا کہنے, اس سے بڑی اور جو ہے خوش قسمتی خوش بختی کیا ہوگی. لہذا یہ صورتحال جو ہے تو یہ کشاکش تحریک پاکستان کا جو منطقی تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں نے زور لگایا, لیکن یہ کہ جو یہ تینوں طبقات تھے یہ سیکولر مزاج کے تھے. اب اس کے ضمن میں میں خاص طور پر تین ادوار کا آپ کے سامنے حوالہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان بننے کے فوراً بعد دو اعتبارات سے مذہبی عناصر نے کچھ مطالباتی تحریکیں چلائی. سب سے پہلے مولانا مودودی سامنے آئے, اسلامی دستور یہاں بننا چاہیے, پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے اور یہ فنڈامنٹلز جو ہیں اس کے اندر جو ہیں طے ہونے چاہیے. یہ مطالبہ لے کر مولانا مودودی کھڑے ہوئے سن 48 ہی میں. اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر انہیں سپورٹ کیا, تمام لوگوں نے, یہاں تک کہ مسلم لیگیوں نے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک جماعت اسلامی جو ہمارا مروجہ مفہوم ہے اس میں سیاسی جماعت نہیں تھی. اس وقت تک اس نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, بلکہ وہ ایک طرح کی دائی جماعت تھی, دین کی طرف دعوت دینے والی ایک اصلاحی جماعت تھی کہ لوگوں کے اخلاق اور اعمال میں بھی اصلاح ہو, لوگ دین پر عمل پیرا ہو جائیں. لہذا چونکہ وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے نہیں آئی تھی اس لیے سب نے ساتھ دیا, مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا, تمام مذہبی عناصر نے ساتھ دیا, جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئے. کہاں پوری دنیا میں دنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا اور کہاں 10 کروڑ عوام کے نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ نہیں, عوامی حاکمیت ہم اس کے قائل نہیں, حاکمیت اللہ کے لیے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے آدمی. ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں اس حاکم اعلی حاکم مطلق کی طرف سے تفویض کردہ ڈیلیگیٹڈ, یہ ایک طرح کا ٹرسٹ ہے, سیکرٹ ٹرسٹ, ہمارے اپنے نہیں ہیں, یہ اللہ نے جو دے دیا ہے اور اسے اسی کے حدود اور قیود کے اندر استعمال کیا جائے گا. یہ یوں سمجھ لیجئے واقعہ یہ ہے کہ سیکولرزم کا جو بھی پوری دنیا کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا تھا اس میں گویا کہ ایک بہت بڑا اس کے خلاف جو ہے اقدام ہوا ہے, اس میں ایک شگاف ڈالا گیا اس قرارداد مقاصد کے ذریعے سے. یہ دوسری بات ہے کہ اس پر تعمیر اس کی ابھی تک نہیں ہو سکی, لیکن اپنی جگہ پر وہ بہت اہمیت کی آگے. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ مجلس احرار اسلام, اگرچہ وہ اپنے نام کو بھی چھوڑ چکے تھے, سیاست کو بھی چھوڑنے کا اعلان کر چکے تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے خالص مذہبی بنیاد پر ختم نبوت کی تحریک شروع کی قادیانیوں کے خلاف. چودھری سرزف اللہ خان کو وزارت خارجہ سے باہر نکالا جائے, انہوں نے جتنے لوگ جو ہیں وزارت خارجہ میں اور جو باہر کی ہماری جتنی بھی امبیسیز ہیں ان کے اندر قادیانی بھرتی کر دیے ہیں, ان کو پرج کیا جائے. پھر یہ کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ان مطالبات کو لے کر یہ تحریک شروع ہوئی اور یقیناً بہت سے جو مذہبی حلقے ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا, لیکن بدقسمتی سے اس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلا کہ پہلا مارشل لا پاکستان میں لاہور میں نافذ ہو گیا. خیر لاہور میں تو مارشل لا ہوا, کتنے لوگوں نے جانے دی, وہ جو بھی کچھ ہوا ہے. پھر یہ کہ مطالبات منظور نہیں کیے گئے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ دستور کی پٹڑی پر سے اس ملک کی گاڑی جو ہے اتر گئی, اور وہ جو سیاسی جو بھی وارثین تھے قائد اعظم کے, اس وقت جو ہے وزیر اعظم تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بنگال کے خواجہ ناظم الدین, لیکن اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کا سارا نظام اپ سیٹ ہو گیا اور اب بیوروکریٹ سامنے آ گئے, انہوں نے حکومت سے مال لیا. ملک غلام محمد آ گیا اور سکندر مرزا آ گیا, ان کی کوئی حیثیت سیاسی نہیں, تو بیوروکریٹس تھے, اختیارات انہوں نے سنبھال لیے. گویا کہ وہ سیاسی قیادت مسلم لیگ کی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اور بیوروکریسی نے آ کر, اور پھر چودھری محمد علی صاحب بھی آ گئے. چودھری محمد علی بھی بیوروکریٹ ہی تھے, بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اختیار منتقل ہو گیا بیوروکریسی کو, ان کے ہاتھ میں آ گئی پاکستان کی حکومت. اس کے بعد جب اسلامی دستور کا تقاضا زور پکڑا, جب یہ کہ تمام مذہبی عناصر نے 22 نکات بھی دے دیے متفق علیہ کہ ان پر ہم متفق دستور بناؤ, چودھری محمد علی کے زمانے پھر 56 کا دستور بھی بن گیا, تو اب اس کے بعد سیکولر قوت، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالمی سیکولر قوت جو ہے امریکہ، اس نے شہ دی ایوب خان کو اور ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، دستوریہ بھی ختم، دستور بھی ختم، وہ ساری محنت جو اسلامی دستور کے لیے اب تک ہوئی تھی وہ بھی ختم، کل عدم، دستور کا بستر بھی لپٹ گیا اور دستوریہ کا بھی لپٹ گیا، مارشل لا آ گیا، ایک نیا نئی بیسک ڈیموکریسیز ہوں گی، وہ تو اسلام کا نام بھی نکالنا چاہتا تھا ایوب خان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، جمہوریہ پاکستان، اسلامی نکال دو، لیکن یہ کہ بہرحال مذہبی عناصر موجود تھے، لہذا وہ اس طریقے سے اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ اس کا اپنا ذہن کیا تھا، مغرب اس سے کیا کرانا چاہتا تھا، کیوں اس کی پیٹھ جو ہے تھپکی دی گئی تھی، اسے بلا کر وہاں پر امریکہ میں کیا پٹی پڑھائی گئی تھی جس کے نتیجے میں کہ اس نے دستوریہ بھی ختم کی اور دستور بھی ختم کیا، مارشل لا لگا دیا، بہرحال یہ پہلا مارشل لا بڑے پیمانے کا جو ہے، پہلا ویسے تو لاہور میں لگا تھا 1957 میں، لیکن یہ کہ آل ملک کی سطح پر، پورے ملک کی سطح پر جو آل پاکستان لیول پر مارشل لا لگا 1958 میں ایوب خان کے ہاتھ، اور اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ دو طرح کی جو عناصر تھے انہوں نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد شروع کی، ان میں سیکولر عناصر بھی تھے جو جمہوریت چاہتے تھے، ان میں مذہبی عناصر بھی تھے جو اسلام چاہتے تھے، اس حوالے سے ان دونوں نے جوائن ہینڈز کیے، آپس میں جڑ گئے اور اینٹی ایوب خان تحریک شروع ہو گئی، وہ پی ڈی ایم ہو، ڈائک ہو، یہ ہو، وہ ہو، دونوں عناصر جمع تھے، دونوں نے مل کر بحالی جمہوریت کے عنوان سے تحریک چلائی، اگرچہ اس میں جو مذہبی عناصر تھے زیادہ کارکن ان کے تھے جنہوں نے محنت کی، لیکن جب ایوب خان کا اقتدار ختم ہوا، وہ تو ویسے ہی خود ہی چھوڑ کر چلے گئے بیماری کی وجہ سے، پھر یحیی خان آئے، پھر وہ انتخابات ہوئے، وہ بحالی جمہوریت ہوئی، تو وہ بحالی جمہوریت ایسی بے حالی لے کر آئی کہ ملک دولخت ہو گیا، اور جمہوریت آئی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو والی جمہوریت آئی جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں، اسلام تو اس میں یہ کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معاشیت ہے، وہ معیشت کو معاشیت کہا کرتا تھا، اسے صحیح تلفظ نہیں آتا تھا، وہ در حقیقت لفظ معیشت ہے، وہ معاشیت کہتا تھا، بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اس تحریک میں بھی طاقت تو لگی دینی عناصر کی لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا۔ اچھا اس کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، اس میں پھر سیکولر عناصر بھی اور مذہبی عناصر دونوں جمع تھے، ظاہر بات ہے کہ ولی خان صاحب کوئی مذہبی آدمی تو نہیں، اصغر خان صاحب وہ تو بہت ہی ڈکلیئرڈ سیکولر، اسی طریقے سے پیر پگاڑا صاحب کیا سروکار ان کا، لہذا یہ ساری قوتیں جمع ہوئی، مذہبی جماعتیں بھی ساری جمع ہو گئی، 9 ستارے تھے، نام ان کا پی این اے تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اسے جو ہے مشرف با اسلام کیا تاکہ عوام جو ہے وہ قربانیاں دے سکے، مسجدوں سے پوری تقریریں کی جا سکے، نظام مصطفیٰ کی تحریک اس کو قرار دے دیا گیا، تھی تحریک اصل میں اینٹی بھٹو تحریک، اور چونکہ الیکشنز کے اندر جو ہے کوئی دھاندلی کی گئی تھی اس کے رد عمل کے خلاف وہ تحریک اٹھی تھی، اور چونکہ یہ چاول چھڑنے کے کارخانے اور یہ فلاور ملز وغیرہ جو ہے یہ آٹے والے کارخانے یہ نیشنلائز کیے گئے تھے، تو ہمارے ہاں کی بزنس کمیونٹی جو ہے جو بڑے پیمانے پر ہے وہ خلاف ہو گئے تھے بھٹو کے، تو اٹ واز این اینٹی بھٹو موومنٹ، پہلا اس کا عنوان پی این اے تھا، پاکستان نیشنل الائنس، لیکن اس کے بعد وہ مشرف با اسلام ہو گیا، بیپٹائز کیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک، اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ مذہبی عناصر کی تھی، اس لیے کہ مسجدوں سے جب بات اٹھتی تھی، ہر جمعے کو جلسہ ہو رہا ہے، باقی تو جلسوں پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، دفعہ 144 لگا دی یا دفعہ 288 لگا دیجئے بجائے 144 کے، مسجدوں کا کیا کریں گے، مسجدوں میں جمعہ تو نہیں روک سکتے، وہاں پر وہ خود بخود اجتماع ہو رہا ہے، وہاں تقریریں ہو رہی ہیں، علماء ہیں، اور چونکہ نظام مصطفیٰ کی بات جو ہے نعرہ لگ گیا تھا اس کا، تو مسلمان عوام جو ہے جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1977 کی اس تحریک نظام مصطفیٰ میں جتنا جوش و خروش تھا اتنا تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا، ایک مارشل لا صاحب تشریف لے آئے، اور یہ مارشل لا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک ہمارے ہاں کے جرنیل جو ہیں چوٹی کے وہ سب کے سب سیکولر ذہن کے لوگ تھے، بالکل، البتہ یہ کہ ان میں علامت کے طور پر اوپر جو بیٹھا ہوا تھا وہ ضیاء الحق صاحب تھے، وہ ذرا کچھ نیم مذہبی آدمی تھے، نمازی روزے دار، کچھ اس طرح کا معاملہ ان کا تھا، یہاں پر بھی ان کے محراب جو ہے سجدے کا بنا ہوا تھا، انہوں نے نظام مصطفیٰ کا جو بھی حلوہ پکایا تھا تمام دینی جماعتوں نے 11 برس بیٹھ کر کھایا اور عیش کیے، اوپر اوپر سے نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام اور یہ اور وہ، لیکن کوئی جو ہے چونکہ وہ کہتے تھے میری کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ فوج ہے، فوج میں جو عناصر غالب ہیں ان سے کیسے جا سکتا تھا، کیسے چھوٹ کر جا سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کا ذہن جو اکثریت کا، آج کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج کی ٹاپ جو براس ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دینی مزاج کے آ چکے ہیں، یہ اصل میں اسی 11 سالہ دور میں ضیاء الحق نے جو کام کیے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس نے فوج کے اندر جو ہے انڈاکٹرینیشن جو ہے دینی اور مذہبی اعتبار سے اور تعلیم کا نظام جو ہے جاری کیا، جس کا نتیجہ یہ کہ اب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، واللہ عالم میرے تو بہت کم لوگوں سے ذاتی شناسائی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے ہاں ٹاپ براس کے اندر کافی دینی مذہبی فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس وقت تک وہ پورے کا پورا جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی جو تھی ضیاء الحق کی وہ خالص سیکولر لوگوں پر مشتمل ہے، لہذا نتیجہ یہی نکلا کہ اسلام کا کام تو نہیں ہو سکا، اور اسلامی جماعتوں کے ہاتھ میں دو کے حصے میں، چونکہ جماعت اسلامی نے بھی کچھ وزارتیں قبول کر لی تھی ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اور جے یو آئی نے بھی کر لی تھی، تو کر لی تھوڑا بہت انہیں ملا تو ملا، لیکن باقی یہ کہ جے یو پی مولانا نورانی میاں نے قطعاً جو ہے تعاون نہیں کیا ضیاء الحق کے ساتھ، یہ ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے مارشل لا کے ساتھ کبھی بھی کوئی تعاون نہیں کیا۔ نمبر دو، انہوں نے جو لسانی قومیت کی تحریک چلی ہے کراچی میں اس کو بھی کبھی بھی ذہناً تسلیم نہیں کیا، حالانکہ آپ یہ سمجھیے کہ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں ایم کیو ایم کی تحریک جس قدر جو ہے جو اس کے اندر ملیٹنسی ہے اور جو اس کے کارکنوں کے اندر جو ہے جارحانہ انداز رہا ہے، اب تو کچھ کم ہو چکا ہے، لیکن اس حال میں بھی یہ شخص الحمدللہ کہ کھڑا رہا ہے کہ اس نے کسی درجے میں بھی ان کے ساتھ کوئی جو ہے ہم آہنگی اختیار نہیں کی، کوئی مفاہمت نہیں کی، بلکہ ڈٹ کر ان کی مخالفت کی۔ بہرحال یہ ہے دو مواقع پر کہ تحریکیں جو چلیں جس میں کہ سیکولر اور مذہبی عناصر جمع تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مذہب کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا، مذہبی جماعتوں کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آیا۔ اب ضیاء الحق صاحب گئے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ نواز شریف صاحب یا پھر بے نظیر صاحب، آپ پھر نواز شریف پھر بے نظیر، یہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ اب گیا ہے تو پھر اب مارشاء اللہ پھر وہی تسلیس کا تیسرا ضلع جو ہے وہ پھر سامنے ہمارے آ گیا۔ اس عرصے کے دوران البتہ دو تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ جو خالص مذہبی جماعتوں کی تحریکیں تھیں، ایک تحریک ختم نبوت سن 74 کی، ظاہر بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے سیکولر عناصر کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، نبوتی کی اہمیت نہیں تو ختم نبوت کی کیا اہمیت ہوگی؟ سیکولر ذہن جو ہے سیکولر مزاج جو ہے اس کے نزدیک تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، لہذا قادیانیت کے خلاف اور تحفظ ختم نبوت کے لیے تحریک چلی وہ خالص دینی عناصر دینی جماعتوں کی تھی، اور اس مرتبہ چونکہ اس کی قیادت ہاتھ میں تھی ایک خالص غیر سیاسی شخص کے، مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، وہ ہرگز کبھی بھی کسی سیاسی جماعت میں سیاسی میدان میں نہیں رہے تھے، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں، احرار کا معاملہ مختلف تھا، وہ بڑی بھرپور سیاسی جماعت تھے اور تحریک پاکستان میں پاکستان کے مخالف تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی جماعت کی حیثیت سے ختم کر دیا، ڈسبینڈ کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال مزاج کے اندر جو سیاست رچی بسی ہوتی ہے وہ تو ایک دن میں نہیں نکل سکتی، لیکن یہ کہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تو خالص غیر سیاسی آدمی تھے، تو تحریک چلی خالص غیر سیاسی، خالص ایک دینی تحریک، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ معجزہ ہوا ہے کہ خالص سیکولر انسان کے ہاتھوں، بھٹو کے ہاتھوں، یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ ہے جو اس ملک میں ہوا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور بھٹو کی ذہانت اور بھٹو کی صلاحیت دونوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اس نے جس طرح ہینڈل کیا اس تحریک کو، کوئی تشدد نہیں کیا، سن 53 کی تحریک اس میں تشدد کیا گیا، کتنے لوگوں کو جانے دینی پڑی پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی، سن 74 کی تحریک نہ خود متشدد ہوئی نہ اس پر تشدد ہوا، بلکہ اس نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہیں ان کا یہ متفقہ مطالبہ ہے، اس میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی سب کے سب جمع ہیں، لہذا یہاں تو اب گھٹنے ٹیکتے ہی بنے گی، حالانکہ اس کے سن 70 کے الیکشن کے اندر کامیابی میں قادیانیوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا، عیسائیوں نے سپورٹ کیا تھا، مائنورٹیز نے سپورٹ کیا تھا، قادیانی تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، لیکن اسی آدمی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا، اور وہ بھی بالکل خالص دستوری اور قانونی انداز میں، یہ نہیں کہ کوئی آرڈیننس آ گیا، نہیں نہیں، آپ کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس کی کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کو کے سامنے سب کو پیش ہونے کا موقع دیا گیا ہے، قادیانیوں کا امیر بھی وہاں آ گیا تھا ناصر احمد، اور جو لاہوری تھے ان کا بھی آ گیا تھا، سب کو بلایا گیا ہے، انہیں اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے، پھر اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے جس کو پھر نیشنل اسمبلی نے جو ہے وہ قبول کیا ہے اور نافذ کیا ہے. اب اس سے زیادہ دستوری اور قانونی پروسیجر تو کوئی ممکن ہے ہی نہیں، اس پروسیجر کے اوپر تو سرے سے کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ایک تو تحریک تھی کہ جو بہت کامیاب ہوئی. دوسری تحریک کامیاب ہوئی قانون توہین رسالت کی تحریک، یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی. اس میں ذرا بھی پیچھے قدم اٹھانے کی کبھی بات ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی سیکولر عناصر کو اس سے کیا دلچسپی ہے. میں نے عرض کیا انہیں نبوت اور رسالت ہی سے کچھ زیادہ، بس ٹھیک ہے عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، باقی ہے عملی زندگی میں تو اس سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ توہین رسالت، یہ مسلمان جو ہیں عوام، ان کے جو دینی جذبات ہیں ان کے حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے، اس تحریک کو بھی کامیابی ہوئی. یہ بھی خالص مذہبی عناصر کی تحریک تھی. لیکن ان دونوں تحریکوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں ایک قدر مشترک ہے، ان دونوں کا تعلق صرف اعتقاد کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، دین کے عملی پہلو سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے عوام میں جو ایک قلبی محبت، عقیدت اور جو تعظیم اور عظمت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کے ساتھ ہے، نماز پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو نہ رکھتے ہو، قور منکرات میں بھی ہو ملوث، لیکن حضور کی عزت اور حرمت اس پر کوئی آنچ، یہ کوئی گوارا نہیں کرے گا. اب آپ کو معلوم ہے علم الدین شہید جو تھا، غازی علم الدین، وہ کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا، نہیں برداشت کر سکا. اور پھر یہ کہ کتنا قائد اعظم تک اس کے مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے آئے لاہور، اور قائد اعظم نے صرف یہ کہا کہ تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں ہونا. کیسے کہہ دوں، میں نے کیا ہے، میں ڈھلکے کی چوٹ کہتا ہوں میں نے کیا ہے. پھر یہ کہ اچھا یہی کہہ دو کہ میں اشتعال میں تھا، کہ نہیں میں اشتعال میں نہیں تھا، میں نے سوچ سمجھ کے کیا اور اس نے اپنی جان دے دی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کن کو ہمت دیتا ہے، وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، نہ کوئی مذہبی جو ہے رہنما تھا، پیشوا تھا، عام آدمی تھا، عام مسلمان تھا. تو جو مسلمانوں میں یہ جو ان کی حساسیت ہے، ان کے اندر جو جذباتی ایک لگاؤ ہے، خاص طور پر حضور کی ذات مبارک کے ساتھ. ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ تو تم کو دیوانگی بھی کر لو، اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت بھی کر لو، اللہ کے خلاف بھی جو چاہو کہو، خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا غریباں چاک، یا دامن یزداں چاک، دامن یزداں چاک کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے علامہ اقبال. تو یہ بھی جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ساتھ تو جو چاہو کر لو، وہ تو اتنی اونچی ہستی ہے کہ اسے کوئی گدد پہنچ ہی نہیں سکتا، تم بکواس جتنی چاہو کر لو. لیکن محمد کا معاملہ، با محمد ہوشیار، یہاں کہیں کوئی غلط حرکت نہ ہو، یہاں کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے، یہاں کوئی سوئے ادب نہ ہو جائے. جس کو کہا گیا ہے کہ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا. اس معاملے میں چونکہ مسلمان عوام حساس ہیں، لہذا یہ تحریکیں کامیاب ہو گئیں. دین کے عملی پہلو کے اعتبار سے ایک موقع آیا تھا اس ملک کی تاریخ میں جبکہ ایک زبردست دینی حلقوں کی طرف سے مزاحمت کی تحریک چلنی چاہیے تھی، اس وقت کی دینی اور مذہبی قیادت فیل ہو گئی. یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں ان کی جواب دہی ہوگی کہ انہوں نے اس وقت کوئی اقدام نہیں کیا. وہ مرحلہ تھا سن 62 میں جبکہ ایوب خان نے، وہ جو پاکستان کے نام سے بھی اسلامی نکالنے کی فکر میں تھا، وہ تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے اجتماعی جذبات کو دیکھ کر رک گیا، لیکن بہرحال اس کا ذہن خالص سیکولر ذہن تھا. اس نے ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز کے سکھانے پڑھانے پر آئلی قوانین آرڈیننس نافذ کر دیا. آرڈیننس، اس آرڈیننس کو شیعوں نے کہا کہ خلاف اسلام، سنیوں نے کہا خلاف اسلام، دیوبندیوں نے کہا خلاف اسلام، بریلویوں نے کہا خلاف اسلام، اہل حدیث نے کہا خلاف اسلام، جماعت اسلامی نے کہا خلاف اسلام. میں یہاں بعض مواقع پر وہ پورا سٹیٹمنٹ بھی تقسیم بھی کرا چکا ہوں آپ کو جن میں ان علماء کے نام بھی درج ہے، ٹاپ کی قیادت، ٹاپ کی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، ٹاپ کی قیادت، کہ یہ غلط ہے. لیکن تحریک کوئی نہیں چلائی. بحالیت، جمہوریت کی تحریک چل رہی ہے. دین میں اتنا بڑا رخنہ ڈالا جا رہا ہے، آپ اس رخنے کا اندازہ نہیں کر سکتے. ذرا یہ سوچئے اس قدر اس کے اندر پیچیدگی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں فوراً دے دیتا ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں فقہوں کے نزدیک طلاق مغلظ ہو گئی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر اگر وہاں سے بھی اس کو طلاق مل جائے یا بیوہ ہو جائے، وہ شوہر جو ہے دوسرا وہ فوت ہو جائے، تو پھر تو اس کا امکان ہے کہ یہ سابقہ شوہر کی طرف لوٹ سکے، ورنہ نہیں. چاروں کا یہ فیصلہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. لیکن آپ کے قوانین نے طے کر دیا کہ نہیں، ہزار طلاقیں بھی دیو تو وہ ایک ہی شمار ہو رہی. پھر ایک مہینے کے بعد اور دے نوٹس دے دوسرا، پھر ایک مہینے کے بعد تیسرا نوٹس دے، تب جا کر طلاق مغلظ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے نزدیک طلاق جو ہے مغلظ ہو گئی، اب جیسے ہی عدت ختم ہوئی، عام حالات میں تین مہینے، سوا تین مہینے، ساڑھے تین مہینے، فرض کیجئے کہ وہ عورت حاملہ تھی، دس دن کے بعد ہی وضع حمل ہو گیا، عدت ختم، اب وہ اور نکاح کر سکتی ہے. شریعت کی روح سے نکاح جائز، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی سب کے نزدیک نکاح جائز، اور آپ کے آئلی قوانین کی روح سے زنا کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے حدود کا مقدمہ بنے گا، زناکاری کس کا الزام اس پر لگے گا، اس لیے کہ اس کا تو پہلا نکاح ابھی ختم ہی نہیں ہوا، آپ کے قانون کے مطابق نہیں ہوا. بھائی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہوں کے تحت ہو گیا، آپ کے نزدیک اس قدر بڑی پیچیدگی ہے، اتنے بڑے بڑے ہنگامے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے معاملے کے اندر جو ہے پیچیدگیاں واقع ہوئی ہیں. کتنے لوگوں کو پولیس جو ہے موقع ملا ہے، حدود آرڈیننس کے تحت تمہارا جو ہے مقدمہ ہم درج کرتے ہیں، تو لاکھوں کی رشوت جو ہے وہ لی گئی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس قانون کی، اس خبیث قانون کی وجہ سے، کہ جس کو ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز کے سکھانے پڑھانے پر ایک جرنیل ایوب خان نے یہاں پہ نافذ کیا. یہ قانون جو ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف تحریک نہیں چلی. سائملٹینیس کنٹراسٹ میں آپ کو دکھا دوں، آئلی قوانین میں ہندوستان کے مسلمانوں نے گوارا نہیں کیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی دخل اندازی ہو. حکومت کو تو جرت ہوئی نہیں، آج تک نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بی جے پی کو اگر ایبسولیوٹ میجورٹی ہندوستان میں حاصل ہو جائے تو پھر لازمن وہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کو ختم کر دیں گے، بدل دیں گے. یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے، گول ہے، یہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے. ابھی تو اس کی ہوں کی حکومت جو ہے وہ اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس لیے وہ بعض چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن تاحال یہ شکل ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے. کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا شاہ بانو کیس میں، اور اس میں اسلام کے کسی قانون کو توڑا نہیں گیا، اسلام کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، ایک اضافہ کر دیا گیا اسلامی قانون میں، ایک اضافہ. شاہ بانو کو طلاق دی تھی اس کے شوہر نے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اب جب تک میں کوئی اور شادی نہ کروں یا جب تک میں مروں نہ، میرا نان نفقہ میرے اس شوہر کے ذمہ رہنا چاہیے جس نے مجھے طلاق دی. شریعت اسلامی کے روح سے متعلقہ کا نان نفقہ ہے صرف عدت کے حد تک، اس کے بعد وہ فری ہے، وہ نکاح کرے اور نکاح کرے، اور اب جو بھی شوہر ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی اس کے نان نفقے کی. تو شریعت اسلامی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی پروویژن نہیں ہو کہہ لیجئے. تو صرف یہ اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے اس قدر زبردست تحریک چلی. مسلم پرسنل لا بورڈ بنا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے زیر صدارت، تمام دینی جماعتیں اس میں جمع ہو گئی، اتنی زبردست تحریک چلی. میں اس زمانے میں چونکہ تقریباً ہر سال جا رہا تھا انڈیا، میں نے اس کو دیکھا پروسیس کو اپنی آنکھوں سے. ایک دفعہ میں دہلی میں تھا جب میں نے ایک انگریزی اخبار میں اتنے بڑے جلسے کا فوٹو دیکھا جو بامبے میں ہوا تھا، جس کے نیچے کیپشن یہ تھا، اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز. میمتھ گیدرنگ، یہ لفظ مجھے آج بھی یاد ہے، کہ ایک عظیم اجتماع ہے، اس کے خلاف جو ہے، اور پھر جلوس نکلے، لوگ مارے گئے، جانے دینی پڑی، بہت سے جیلوں میں گئے، لاٹھیاں کھائی، لیکن بالآخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس نے یہ قانون پاس کرا دیا اپنی لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. وہ آج تک نافذ ہے قانون. یہ حال ہے مسلمان بھارت کا، دبا ہوا، پسا ہوا، معاشی اعتبار سے مفلوق الحال. اور ہمارا حال یہ، ہمارے عیش ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، ہماری بلڈنگیں ہیں، ہماری موٹر ویز ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارے ڈیفنس ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، دیکھو جا کر جہاں پر کہ اس طریقے سے جو ہے سنگ مرمر تھوپا گیا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بالکل اضافی دولت کسی کے پاس آئی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی اور مصرف اس کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن اسلام کے ساتھ یہ اثر ہوا. میں نے ابھی جو فلیٹیز ہوٹل کے اجتماع کا تذکرہ کیا، وہاں جب میں نے یہ بات کہی تو سید امیر حسین گیلانی وہاں پر موجود تھے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے غالباً پنجاب کے امیر ہیں یا پورے جمعیت علماء پاکستان کے نائب امیر ہیں، مجھے یقین سے معلوم نہیں ہے، لیکن بزرگ رہنماؤں میں سے ہیں. انہوں نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت صرف ایک شخص تھا اور وہ تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، در اندازی ہے، اس کے خلاف تحریک چلنی چاہیے، اور میں اس بڑھاپے میں بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اب یا تو یہ کہ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر دوسرے علماء کو اس کے لیے جو ہے آمادہ نہیں کیا، یا کیا ہوا. بحث فیکٹ ریمینز، واقعہ یہ ہے کہ اس پر کوئی تحریک نہیں چلی، وہ قوانین نافذ رہے، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس تک حکومت کر گئے، اسلام 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 کرتے ہوئے، لیکن ان قوانین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی. اور جب میں نے ان سے کہا بھی ہے 5 جولائی کو کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، 5 جولائی سن 82، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ ایک بنائی ہے، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو ججز کی حیثیت سے شامل کیا ہے، تقی عثمانی آپ کا چوائس ہے، ملک غلام علی آپ کا چوائس ہے مرحوم، اسی طریقے سے جو پیر کرم شاہ صاحب تھے آپ کا چوائس ہے، اور آپ نے ان کے ہاتھ مان دیے کہ آئلی قوانین پر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتے. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں. اور اس وقت تک غلام احمد پرویز زندہ تھا، میں نے کہا غلام احمد پرویز آئے اور ثابت کر دیں کہ اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش، عدالت فیصلہ دے دے کہ نہیں ہے اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. کہنے لگے پھر ان عورتوں کو، ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کے سوچ کا اگر پیمانہ ہے، وہ تو اپنی حکومت کا جاری رکھنا ان کے پیش نظر تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ اپنی حکومت جاری رکھنی، اسے بھی خوش رکھو، اسے بھی خوش رکھو، اسے بھی خوش رکھو، مولویوں کو بھی ذرا ان کے دروازے کھول کے، کار پہ جب وہ آئیں تو دروازہ کھول کر جو ہے ان کا استقبال کر لو، جا کر پھر کار میں بٹھاتے وقت بھی دروازہ کھول دو، 5 سٹار ہوٹل میں مولویوں کو ٹھہراؤ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ ہمارا احترام کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ آئلی قوانین تک کے اندر جو ہے اپنی عدالت جو ہے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا جرم تھا جو ہوا ہے. اب یہ موقع ہے دوسرا، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی سنہرا موقع ہے، کیچ اٹ بائی دی فور لاک جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو جو اس کی پیشانی کے بال ہیں ان کے ساتھ پکڑ لو اس کو جو ہے. قبضو علیہا بالنواجذ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے کچلیوں کے ساتھ پکڑ لو، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے، یہ وقت نکلنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اس معاملے میں اب اگر پولرائزیشن ہوگی تو خالص مذہبی اور سیکولر کے مابین ہوگی. سیکولر جتنے عناصر ہیں، یہ میں آپ سے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، وہ بینک انٹرسٹ کو اور کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار نہیں دیتے، وہ ربا مانتے صرف یوزری کو، وہ جو ساہوکارانہ سود ہوتا تھا جو کسی کی ذاتی ضرورت کے لیے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے، کسی نے بیماری کے لیے قرض لے لیا اور بہت ہی ایگزوربیٹنٹ ریٹس کے اوپر جو ہے وہ مہاجن سود لے رہا ہے یوزری، اس کو تو وہ ربا ماننے کو تیار ہے، لیکن کمرشل انٹرسٹ اور بینک انٹرسٹ کو وہ ربا ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی سیکولر ذہن کے لوگ، جتنے بھی مغرب زدہ لوگ ہیں، جتنے بھی مغربی تعلیم کے زیر اثر لوگ ہیں، وہ نہیں مانتے. لہذا ظاہر بات ہے کہ اس تحریک میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. یہ تو وہ لوگ جو جانتے ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ اس شے کی حرمت اتنی ہے. اب میں نے جو آیات آج آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، چونکہ بارہا یہاں پر اس سے پہلے بھی پڑھی جا چکی ہیں، کس قدر سخت انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو سود جو باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کسی اور عمل پر یہ دھمکی نہیں آئی قرآن میں، زنا پر نہیں آئی اور شراب نوشی پر نہیں آئی، یہ دھمکی تو نہیں آئی. فاضلو بحمد من اللہ و رسولہ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو اصل مال ہے، اصل زر ہے، وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، سود لینا ظلم ہے، تم یہ چھوڑ دو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا راس المال جو ہے، اصل زر جو ہے، وہ مارا نہیں جائے گا. لیکن وہ انکان ذو عسرت، جو مقروض ہے، اگر وہ تنگی میں ہے، نہیں ادا کر سکتا، فنظرت الا میسرہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے مہلت دو کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں تو تمہارا اصل زر وہ لوٹا دے، اصل سود کی رقم، وہ اصل اس رقم جو قرض لی گئی تھی وہ لوٹا دے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، تمہارا تو اضافی مال تھا، وہ غریب بھائی تمہارا، دینی بھائی ہے تمہارا. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کی مدد ہی کر دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، آخری دھمکی، اور غالباً یہ آخری آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو دے دیا جائے گا پورا پورا جو اس نے کمائی کی ہوگی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس کو اگر حدیث میں دیکھنا ہو سن لیجئے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر بھی، سود دینے والے پر بھی. اور یہی روایت جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے، جب یہ آئی ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، تو اس میں اضافہ ہے، لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کا کھانے والا، سود کا دینے والا، سود کے لیے جو وثیقہ لکھنے والا، اور اس پر جو دو گواہی گواہ سب کریں گے، ان سب پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے محمد رسول اللہ کا فرمان. ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الربا سبعون حوباً ایسرها ان ینکح الرجل امه، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. کسی اور گناہ کے بارے میں یہ شدت نہیں. میں نے فلیٹیز ہوٹل میں بھی کہا تھا کہ ایک شرک، عقیدے کے اندر شرک اور عمل میں سود، شرک کے بارے میں بھی سورہ نساء میں دو مرتبہ آیت آئی، ان اللہ لا یغفر یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. سود کے لیے اور سن لیجئے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم، کہ میں جو شب معراج میں مجھے لے جایا گیا ایک ایسی قوم کے سامنے بھی جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر ہوں، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ ان کے پیٹوں کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے سانپ ان کے پیٹوں کے اندر. فقلت من ہولا یا من ہا اولا یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ قال ہا اولا اکلت الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، ان کے پیٹوں کے اندر یہ سانپ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اس کے لیے یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت عظیم موقع ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے مذہبی جو جماعتیں ہیں یا حلقے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کرکٹ کے گیم میں، وہ بہت ہی مضبوط پچ پر ہیں. ان مطالبات کو لے کر اگر اٹھے تو ظاہر بات ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کی رپورٹ ہماری پشت پر ہے، اس نے رپورٹ دی اور بہت بڑا مارکا سر انجام دیا تھا، اس وقت کے چیئرمین تھے جسٹس تنزیل الرحمان، انہوں نے جو دستاویز تیار کی تھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی غیر سودی بینکنگ پر اور سود کی حرمت پر، واقعہ یہ کہ وہ خود ایک لینڈ مارک تھا، اور اسے ضیاء الحق کے زمانے میں شائع ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، شائع بھی نہ ہو جائے کہ پتہ چل جائے مسلمانوں کو کہ سود رفع کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، اور سود کی یہ حرمت ہے اور بینکنگ انٹرسٹ جو ہے وہ بھی سود ہے. میں اس وقت سورہ میں تھا اور میں نے یہی ایک نیک کام کروایا ضیاء الحق صاحب سے. اس وقت جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑی محنت سے یہ رپورٹ تیار کی، اس پر کتنا خرچ ہوا حکومت کا، لیکن اب وہ اس کو بند کر کے رکھا ہوا وزارت مالیات کی الماریوں میں تالا لگا کے، اس کی ہوا بھی نہیں نکلنے دے رہے، لوگوں کو شاید ہی کر رہے کہ لوگوں کو معلوم ہو. میں نے کہا ضیاء الحق صاحب سے کہ میں نے کہا جناب یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس پر خرچ ہوا ہے، اس قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، آپ امپلیمنٹ کریں نہ کریں لیکن عوام کے علمی ایک رہنمائی کے لیے تو اسے شائع کیجئے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ ایک علمی کوشش ہے کہ سود کے بارے میں ایک رائے دی جائے کہ واقعتاً یہ بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ یہ بھی ربا ہے یا نہیں ہے، یہ رائے دی جائے کیا دلائل ہیں اس کے، اور نمبر دو یہ کہ کس طرح بغیر سودی نظام چل سکتا ہے. ایک کوشش ہوئی ہے، تب انہوں نے اجازت دی تھی کہ ہاں اچھا اس کو شائع کر دیا جائے، لیکن شائع کرنے کے بعد بہت جلد جو ہے وہ اس کو گویا کہ مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا اور اب وہ اویلیبل نہیں ہے کہیں بھی، حالانکہ وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ. اچھا اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ پر جیسے پابندی لگائی تھی کہ آئلی قوانین پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، ایسے ایک اور ہتھکڑی ڈالی تھی کہ 10 سال تک مالی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے، لیکن 10 سال تو آخر ختم ہو ہی جانے تھے نا، وہ 10 سال ختم ہو گئے. اس کے نتیجے میں اب فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس وقت وہاں پر چیف جسٹس یہی تھے ڈاکٹر تنزیل الرحمان، فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی حرام، کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، یہ ربا ہے سب کے سب. اور وہاں پر ایس ایم ظفر صاحب نے بھی جا کے دلائل دیے تھے اس کے خلاف، اور خالد اسحاق صاحب جیسے لوگوں نے اس کے خلاف دلائل دیے تھے. سیکولر ذہن کے لوگوں کے پاس جتنے دلائل، اب ان سے بڑھ کر کون دلیل دے گا، ایس ایم ظفر ٹاپ کے آپ کے وکیل ہیں لاہور کے، اسی طریقے سے خالد اسحاق کراچی کے ٹاپ کے وکلاء میں سے، ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگایا. لیکن آپ پڑھ لیجئے فیڈرل سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہر شے کو رد کیا گیا. اس کے بعد یہ کہ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے، نواز شریف نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، لیکن جھوٹا ایک شخص وعدہ خلاف اور جھوٹا کذاب، اس نے جاتے 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 جو ہے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی. 9 سال تک معاملہ وہ اب سرد خانے میں پڑ گیا، نہ بینچ موجود ہے کہ وہ سنے، وہ بینچ ہی کی تشکیل نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ کون سنے سرد خانے میں. بہرحال کو زور لگایا، مطالبے کیے، ان کے سامنے محضر نامے پہنچے، کچھ لوگوں نے جو ہے بہت زور لگایا، تو نتیجے میں فیڈرل شریعت جو سپریم کورٹ ہے اس کا اپیلیٹ بینچ نے سنا، الحمدللہ انہوں نے توثیق کی کہ فیصلہ بالکل صحیح ہے اور اس کو اب امپلیمنٹ کرو لازماً. حکومت کے پاس مہلت ہے 30 جون تک، اب اگر نہیں کرتی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ کو اس فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن اب خباثت یہ کی ہے کہ اس کے اندر اپیل دائر کروا دی ہے، ریویو پٹیشن اثر نو، تاکہ اسکوئر ون میں معاملہ دوبارہ پہنچ جائے، پھر اثر نو جو ہے وہ ساری کی ساری چل. یہ ہے موقع ایک تحریک کا، بہت بڑی تحریک، ایک ریزسٹنس موومنٹ، ایک احتجاجی تحریک، اور یہ وہ شے ہے جس پر سارے دینی عناصر جمع ہیں. سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور وہ بات جا چکی، اب ختم ہوئی، نسیہ منسیہ ہو گئی کہ کمرشل انٹرسٹ اور ہے اور یہ جو صرف ذاتی استعمال کے لیے، ذاتی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا ہے اس پر سود اور ہے. نہیں، یہ ایک ہی شے، یہ دونوں قسم کے سود جو ہے حضور کے زمانے میں تھے، اور جب اسلام نے ان کو ختم کیا تو دونوں کو کیا ہے. بہرحال یہ جو معاملہ ہے، اس کے لیے جو فوری طور پر مطالبے کرنے کا فیصلہ ہوا، ایک تو یہ کہ جمعہ کی نمازوں میں قراردادیں منظور کی جائیں. آپ اس قرارداد کا ساتھ دیتے ہیں کہ مذمت کی جائے اس فیصلے کی، اور طے کیا جائے، مطالبہ کیا جائے کہ 30 جون تک لازماً امپلیمنٹ کیا جائے، 1 جولائی سے امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے. ایک اور معین مطالبہ یہ ہے کہ جو مالیاتی کمیشن اس کے لیے حکومت نے بنایا تھا، اس میں بھی یہی یو بی ایل کا جو چیئرمین ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. اس نے پہلے لیت و لال کر کے آتا ہی نہیں تھا اجلاسوں میں، لمبا ڈلوایا. اس کے بعد آخر میں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، یہ بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی چونکہ اس میں ہیں انہوں نے زور دے کر بالآخر وہ رپورٹ مکمل کروائی. بعض چیزوں کے اندر نوٹ آف ڈسینٹ ہے لیکن ایک متفق علیہ حصہ بھی اس رپورٹ کا آ چکا ہے. اب سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس رپورٹ کو فوراً شائع کیا جائے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کے ایپیلیٹ بینچ کے فیصلے کا ایک جز ہے کہ یہ رپورٹ آئے پھر اس کو عوام کی اطلاع کے لیے مشتہر کیا جائے تاکہ عوام کی رائے بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک مہینہ رہ گیا ہے بالکل، اس میں فوری طور پر یہ رپورٹ جو ہے یہ پبلش کر دینی چاہیے تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا ہے. بہرحال جو متفق علیہ چیزیں ان پر تو عمل درآمد شروع کرو، جس میں اختلاف ہے اس میں گویا کہ ابھی اور غور و فکر جاری رکھو، لیکن جو بھی اس کمیشن نے رپورٹ دی ہے اس کی متفقہ علیہ جو بھی نکات ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہ کہ یو بی ایل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ان کے خلاف احتجاج عملاً اس طرح ہوگا کہ تمام مسلمان کھاتے دار جو ہیں جن میں دینی حمیت اور غیرت ہے، جو اللہ کے حکم کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں، اگر ان کے کھاتے یو بی ایل میں ہیں تو وہاں سے نکلوا لیں. میں اعلان کرتا ہوں ہماری انجمن خدام القرآن کا کھاتا جو ہے وہ ان کے ہاں میں فوری طور پر اسی ہفتے کے اندر اندر نکلوا لوں گا. آپ لوگ بھی طے کیجئے تاکہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنے جب اکاؤنٹ ختم ہوں گے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے عام احساسات کے خلاف چلنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک بات میں نے کہی تھی فلیٹیز ہوٹل میں وہ یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں، یہ مقابلہ صرف اندرون پاکستان کی جو مذہبی اور سیکولر قوتیں ہیں ان کے درمیان نہیں ہوگا، بالآخر عالمی قوتیں مقابلے میں آئیں گی. اس لیے کہ جو عالمی مالیاتی استعمار ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، شیطنت کا، ابلیسیت کا، یہودیت کا، اس کا تو اصل ہتھیار ہی سود ہے. اس سود کے خلاف کوئی اقدام جو ہے وہ تو کسی صورت میں کم قبول نہیں ہوگا. وہ پوری طور سے آئیں گے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ کام مت کرو اور ان کو کچل دو جو لوگ میدان میں آئے ہیں اس کے لیے کوئی تحریک چلانے کے لیے. لہذا اس کے لیے آغاز ہونا چاہیے بہت مضبوط اور منظم قسم کا متحدہ محاذ بنا کر، ڈسپلنڈ، جیسے پی این اے ایک ڈسپلنڈ پارٹی تھی، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن بن گئی تھی. اس میں کوئی نئی جماعت شامل ہوتی تھی تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے تھے، تو کنسنسس سے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحریک چلا کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ جو ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا پی این اے کا وہ یقیناً بہت ہی مؤثر تھا، مفید تھا. اس طرح کا ایک مضبوط متحدہ محاذ، اس لیے کہ ہمیں بڑے پیمانے پر عوام کو موبیلائز کرنا ہوگا، میدان میں لانا ہوگا اور حکومت کے مقابلے میں آ کے کھڑا کرنا ہوگا. اس لیے کہ حکومت کی پشت پر جو ہے وہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جاری رہے. ابھی ورلڈ بینک کے کسی شخص کا بیان آیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے ہمارے ساتھ جڑا رہے، لگا رہے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال وہ تو یہی چاہیں گے، یہ اسٹیٹس کو چاہیں گے، لیکن یہ کہ یہ چار تو فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے تھے فلیٹیز ہوٹل کے اندر، ان کے اوپر تو فوری طور پر جو ہے ہم عمل کریں گے. یہاں پر انشاءاللہ ہمارے ساتھی آج نماز جمعہ کے بعد کچھ مظاہرہ بھی کریں گے. ایک اور آخری بات، اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس موقع پر جو عالمی سازشی قوتیں ہیں وہ ایک داؤ یہ کھیلیں گی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. میں مولانا سلیم قادری ان کے قتل کو اسی قبیل کی شے سمجھتا ہوں، مسلمان آپس میں لڑ جائیں تاکہ مسلمانوں کی کوئی متحدہ طاقت مجتمع ہو کر اور یہ عالمی نظام کا جو اصل اعلی کار ہے سود اس کے خلاف میدان میں نہ آ جائے. اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سپاہ صحابہ کے کوئی کارکن ہیں، کچھ گرفتار بھی کیے گئے ہیں، عین ممکن ہے کسی عالمی طاقت نے، کسی ادارے نے، کسی جاسوسی کسی ادارے نے، را نے، موساد نے، کسی اور نے کچھ جو شیلے اور ناسمجھ لوگوں کو اعلی کار بنا لیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کسی جماعت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور اس کی قیادت کے اوپر اس کا الزام آتا ہے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہنٹنگٹن نے جو مشورے دیے تھے ان میں ایک مشورہ یہ تھا مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو بھڑکاؤ، ورنہ یہ مسلم تہذیب جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی ڈٹ کر. ایک مشورہ یہ تھا کہ چین کو مسلمانوں سے دور کرو. اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ تو چین اور پاکستان کے قریب آ جانے کا ہو رہا ہے، بہت صحیح ہے. میں اس سے پہلے بھی جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ صحیح طرز پر ہمارا جو ہے پیش قدمی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ انٹرنلی اگر اس طریقے کا معاملہ ہو گیا تو اس معاملے میں یہ ٹھیک ہے کہ قتل کا سراغ لگایا جائے، تفتیش پوری ہونی چاہیے، مجرموں کو پکی سزا دی جائے، لیکن دینی جماعتیں اس حوالے سے کہیں آپس میں دستوگری باندھ نہ ہو جائیں.
تاکہ ہماری مجموعی طاقت جو ہے وہ مرکوز رہے اور جو سیکولر قوتیں ہیں اس ملک کی اس کے خلاف ڈٹ کر میدان میں آ جائیں، چاہے ان کے پشت پر عالمی ادارے اور عالمی قوت بھی آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔